رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. عاشورہ کے قرآنی اصول اور قرآنی بنیادیں موضوع سخن ہے. عرض ہوا آپ کی خدمت میں گزشتہ شب کہ اگر انسان قرآن سے مانوس ہو، قرآن کریم سے آشنا ہو اور قرآن کی خدمت میں اس کی زندگی بسر ہوئی ہو، بخوبی اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ جیسے قرآن کی لفظی تفسیریں ہیں، جیسے قرآن کی کلامی تفسیریں ہیں، اسی طرح قرآن کی عملی تفسیر بھی ہے، اور قرآن کی عملی تفسیر کربلا ہے. بلکہ میں یوں عرض کروں گا کہ جو یہ جملہ جو عرض کر رہا ہوں ایک شہید کا ہے، اسی سرزمین پر جس نے جام شہادت نوش فرمایا، پاکستان کی سرزمین پر ایک بزرگوار شہید، خدا اس کے درجات کو بلند فرمائے. اب جب اس شہید کا تذکرہ آ ہی گیا تو میں پورا سیاق ہی ذکر کر دیتا ہوں. ایک مومن جو قرآن سے کافی مانوس تھے، قرآن کے دروس بھی دیا کرتے تھے، درس تفسیر، اور کافی حساسیت بھی رکھتے تھے، اور اس بات پہ نالاں بھی تھے کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن اس باب میں تھوڑا سا افراط تھا ان کے اندر، یعنی حد سے ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے. یعنی اس قدر قرآن کے حامی تھے اور قرآن کی محبت تھی کہ حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. ان کی نظر یہ تھی کہ حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن ہی محور عمل قرار پائے. یہ شہید بزرگوار بھی اس مجلس میں، اس محفل میں موجود تھے، اور یہ مومن جن کا میں نے ذکر کیا، اشارہ کیا کہ ان کا قرآن کے بارے میں ایسا نظریہ تھا. جب قرآن کی اہمیت انہوں نے بیان فرمائی، دعوت قرآن دی، اس شہید نے بے ساختہ ایک جملہ، خدا ہے بعض دلوں کو انتخاب کر لیتا ہے، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، خدا اپنا فضل جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. خدا نے اس کو وہ بصیرت عطا فرمائی، وہ جملہ اس نے، جو میرے لیے کم از کم، بائیں کہ طالب علم ہوں، وہ نہ عالم تھے نہ طالب علم تھے، لیکن وہ جملہ ہمیشہ میرے مد نظر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اتنی ہی قرآن شناس ہیں، اگر آپ اتنی قرآن دان ہیں، اگر آپ اتنی ہی قرآن کے حامی ہیں اور قرآن میں گہری نظر رکھتے ہیں، تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے، کہا میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جو قرآن سمجھ گیا، جس کو قرآن کی روح معلوم ہو جائے، جسے قرآن کا پیغام معلوم ہو جائے، اس کی آخری منزل کربلا ہے. اس کی منزل کربلا ہے، چونکہ قرآن انسان کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہے جو کربلا پہ جا کے ختم ہوتا ہے. کہا اگر قرآن کے اتنے حامی ہو تو قرآن دان وہ ہوتا ہے کہ عمر ساری قرآن کی تلاوت میں بسر کرتا ہے اور قرآن اس کو ایسا راستہ بتاتا ہے کہ آخر کار اس کا سر نوک نیزہ پہ آ جاتا ہے. یہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ انسان کا سر آخر میں نوک نیزہ پہ آ جائے, اور قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پہ کرے, کیونکہ قرآن ان نیزوں کے اندر انسان کو دھکیل دیتا ہے. قرآن راستہ ایسا انسان کو بتاتا ہے. اگر روح قرآن سمجھ میں آ جائے, اس لیے کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے, قرآن کی مجسم تفسیر ہے. کربلا کے واقعات یہ تقریری جملے نہ سمجھیں, ان کو روایتی باتیں نہ سمجھیں. یہ ایمان ہے, یہ اعتقاد ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن انسان کو کربلا پہنچا دیتا ہے. قرآن کربلا برپا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. قرآن وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں, قرآن کچھ اور ہے. ایک اور بزرگ کے یہ بات ہے, کہا کہ حسین علیہ السلام کو دو قسم کے لوگ سمجھے. ایک جو سید الشہداء کی رکاب میں شہید ہو گئے, اور ایک جنہوں نے مل کے سید الشہداء کو شہید کر دیا. یہ دو طبقے خوب سمجھے تھے حسین کیا ہے, انہی کو پتا تھا حسین کیا ہے. چونکہ مارنے والوں کو بھی معلوم تھا کون ہے, اس لیے جینے نہیں دیا. اور وہ جو ساتھ دیتے ہوئے حسین کی معیت میں جام شہادت نوش فرما گئے, جن کو سید الشہداء نے چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ, وہ بھی جانتے تھے حسین کیا ہے, انہیں بھی معلوم تھا حسین کیا ہے. باقی دنیا منتظر رہے, اتنی بصیرت خدا دے دے انہیں کہ وہ بھی حسین کو پہچان جائیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کو بھی دو قسم کے لوگ سمجھے ہیں, یا وہ جو کربلا برپا کر گئے وہ قرآن کو سمجھے ہیں, یا وہ قرآن کو سمجھے ہیں جو آج گلی کوچوں میں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, جو عالمی میڈیا پہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, یہ بھی بخوبی قرآن کو سمجھے ہیں. برطانوی وزیر اعظم خوب قرآن کو سمجھا جب اس نے قرآن, چرچل جب اس نے قرآن ہاتھ میں لہرا کر کہا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں سے نہیں لے لیتے عالم اسلام پر غلبہ نہیں پا سکتے. یہ خوب سمجھے یہ لوگ قرآن کو. باقی امت بھی اگر بیدار ہو جائے اور انہیں بھی رمز قرآن سمجھ میں آ جائے, روح قرآن سمجھ میں آ جائے, قرآن کی تلاوت کرنا صرف ثواب کے حصول کے لیے, یہ قرآن کہیں نہیں پہنچاتا انسان کو, مطمئن رہیں یہ قرآن کہیں نہیں پہنچاتا. وہ قرآن جو صرف مردوں پہ پڑھا جائے, وہ قرآن جو صرف قبرستانوں میں پڑھا جائے, اس قرآن کا نہ قاری قرآن کو فائدہ ہے نہ جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہے. چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ لا خیر, لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا, ایسا قرآن پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں جس میں قرآن میں تدبر نہ ہو, جس میں قرآن میں غور نہ ہو, جس میں قرآن کے اندر فکر نہ ہو. ایسی تلاوت جس میں انسان کو قرآن کا پیغام ہی سمجھ میں نہ آئے, وہ قرآن انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا. عمر سعد کے لشکر میں بہت سے حافظ قرآن موجود تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود تھے. صبح و سحر کے وقت اٹھتے تلاوت قرآن شروع کرتے, طلوع تک تلاوت قرآن کرتے رہتے. اور سید ساجدین فرماتے ہیں مدینہ جا کر اپنے جد کی قبر پہ حاضر ہو کر کہ اے نانا جان, مدینے میں کربلا میں جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب یہ تیرے نواسے پہ, تیرے نواسے کے خیموں پر اور اس کے اولاد پر تیر چلاتے تھے, قربتن اللہ تیر چلاتے تھے, ساتھ قرض قربت بھی کرتے تھے کہ خدا کی قربت کے لیے نواسا رسول کو, قرآن ناطق کو شہید کر رہے ہیں. قرآن سامد کی تلاوت کرتے تھے, قرآن ناطق پہ تیر چلاتے تھے. ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر انسان قرآن تو پڑھے لیکن قرآن سمجھ میں نہ آئے. قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے کربلا میں آئے. سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں کربلا کا پس منظر ذکر کیا، صرف ایک نمونہ اس کا، منا کے اندر سید الشہداء نے قرآن کا آئینہ دکھایا علماء اسلام کو، قبیلوں کے سرداروں کو، بڑی بڑی شخصیات کو، کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. قرآن میں حج کا بھی ذکر آیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ آیت پڑھی لیکن اس آیت میں غور نہیں کیا. حج کا ثواب پڑھا قرآن میں لیکن حج کا فلسفہ قرآن میں نہیں پڑھا، کہ حج پہ خدا نے بلایا کیوں ہے، حج پہ خدا نے طلب کیوں کیا ہے، اور حج جیسی عجیب و غریب اور پیچیدہ عبادت کا دستور کیوں دیا ہے. حج بڑی پیچیدہ عبادت ہے، خدا انشاءاللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے. حج عجیب و غریب عبادت ہے، بڑی پیچیدہ عبادت ہے، اگر انسان کو اس کی روح سمجھ میں آ جائے. معراج انسان ہے حج، معراج انسان ہے. خدا نے بلایا آؤ میری میقات پہ آؤ، میری وادگاہ پہ آؤ، جس طرح موسیٰ کو بلایا آؤ موسیٰ میری میقات پہ آؤ، اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ. وہ عام انسان سوچتا ہے کہ اے پروردگار، موسیٰ کو تو اپنی میقات کے لیے بلا لیا، ایک نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے. خدا کا دستور ہے، تجھے بھی تو میں نے حکم دیا کہ حج کرنے آؤ، اور حج سے پہلے میقات سے گزر کے آؤ. میقات میری وادگاہ ہے، میقات پہ تیری اور میری ملاقات ہوگی، میقات پہ تیری اور میری ملاقات ہوگی. تو عمر بھر یا رب کرتا رہا، میں نے تجھے بلا لیا، یا رب تیری سن لی اور بلا کر تجھے کہا اس میقات سے گزر، اب میں بلاتا ہوں تو لبیک کہے. لہذا انسان احرام پہن پہن کر فوراً جو واجب انجام دیتا ہے لبیک، اللہم لبیک. لبیک کس کو کہتے ہیں؟ جی خدا میں آ گیا ہوں. یعنی کوئی پکار رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں جی ہاں، چونکہ جب تک کوئی پکارے نہ لبیک نہیں ہوتی. یہ کون پکار رہا ہے جس کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ تیرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بندہ. پہلے تو کہتا تھا اے مولا، اب وہ کہہ رہا ہے اے بندہ. تو بندہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہو گیا. حاضر ہو کے کیا کہا؟ کہا حاضر ہو کر تو آ جا میرے بیت کے گرد طواف کر، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کر، پھر اس کے بعد احرام دوبارہ پہن، اور احرام پہن کے عرفہ چلا جا، عرفہ سے مزدلفہ چلا جا، مزدلفہ سے منا میں آ جا، منا میں آ کر شیطان کو کنکریاں مار، اور منا میں آ کر جانور کی قربانی کر، اور منا میں آ کر اپنا سر مونڈ دے. اے پروردگارا یہ سب کیوں کروں؟ یہ سیمٹ کے ایک ستون کو، ایک دیوار کو پتھر مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک جانور کو خامخواہ میں ذبح کر کے اس کا گوشت ضائع کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اچھی خاصی زینت جو میں نے سال ہا سال لگا کر پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے اور اپنے وجود کی زینت بنائی تھی، بال بنائے تھے، انہیں میں تہ تہ کر دوں یہاں پر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اے پروردگار میرا سر مونڈ کے تجھے کیا ملے گا؟ میرا سر منڈوا کے تجھے کیا ملے گا؟ پروردگار کا جواب یہ آئے گا کہ میں نے تجھے صرف یہاں پر ثواب کے لیے نہیں بلایا تھا، میں نے تجھے کچھ بنانے کے لیے بلایا تھا، کچھ بنانے کے لیے بلایا تھا. اگر تو آنکھ کھولتا اور ثواب کی لالچ تیری آنکھوں کے سامنے پردہ نہ بن گئی ہوتی تو تجھے سمجھ میں آ جاتا میں نے کیوں بلایا تھا اور تجھ سے کیا کروایا. میں نے تجھے بلا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا. تجھے پتا ہے ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے ابراہیم کون ہوتا ہے؟ ذرا قرآن کھول کے دیکھ ابراہیم کون ہوتا ہے. ابراہیم وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی خاطر اپنے شہر کے بنے ہوئے، اپنے شہر کے سرکاری بت خانے میں، جس کو اس وقت کے حکمران اور اس وقت کے ڈکٹیٹر کی سرپرستی حاصل ہے، اس بت خانے میں کون ابراہیم؟ جوان ابراہیم، نوجوان ابراہیم کلاڑا اٹھاتا ہے اور جا کر اپنے شہر کے بت خانے کے بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور اس طرح سے کاروائی کرتا ہے کہ جب لوگ واپس لوٹ کر بت خانے میں آتے ہیں تو یوں نہیں پوچھتے کس نے کیا ہے، سب متفق کر اور کہتے ہیں کہ یہ کاروائی سے پتہ چلتا ہے ابراہیم نے کیا ہے، ابراہیم نے کیا ہے. خب ابراہیم کا بتوں نے کیا بگاڑا تھا؟ بتوں نے ابراہیم کا کیا بگاڑا تھا؟ بت تو نہ سوچتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، اور قرآن فرماتے ہیں بت نہ نفع دیتے ہیں نہ ضرر دیتے ہیں. تو یہیں سے سمجھ لو کہ قرآن کی نظر میں بت کون ہے جو نہ فائدہ دے نہ نقصان دے لیکن انسان اس کا پجاری بن جائے. اگر وہ انسان ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, تمہیں اس انسان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. ایک انسان انسان کو فائدہ دے ہی کیا سکتا ہے کہ جس کا قبضہ, جس کی نبض خود خدا کے قبضہ قدرت میں ہو, وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر ایک انسان کسی کو وعدہ دے کہ میں تجھے کل یہ دوں گا, تو آیا سوچنے کی بات ہے کہ اس پر یہ کل آئے گی بھی یا نہیں؟ اگر رات کو ہی یہ اس کا کام تمام ہو گیا, کل کو اگر اس کا جنازہ پڑا ہوا, کل کو اگر اس کو میں دفنانے کے لیے آ گیا, کل کو اگر میں اس کی تشییع میں آ گیا, یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے تو خدا نے فرمایا کہ فانی کو چھوڑو باقی کے پیچھے ہو, فانی کو چھوڑ کر باقی کے پیچھے ہو, وما عند اللہ باق, اور جو خدا کی طرف سے ہو وہ باقی ہوتا ہے. ابراہیم, نوجوان ابراہیم, گھر میں ایک مشکل, سرپرست ابراہیم کے یہ کفیل جن کو حضرت ابراہیم کی کفالت سونپی گئی تھی خاندانی طور پر, اہل سنت کے ہاں چونکہ قرآن نے ان کو اب کہا ہے لہذا وہ کہتے ہیں وہ حقیقی والد تھے آزر, لیکن امامیہ علماء کے ہاں آزر ابراہیم کے حقیقی والد نہیں تھے. چونکہ معصوم جس صلب سے پیدا ہوتا ہے وہ صلب بھی پاک ہے, جس رحم سے پیدا ہوتا ہے وہ رحم بھی پاک ہے. پڑھتے ہیں نا آپ کہ میں شہادت دیتا ہوں, اشہد انکم کنتم نورن فی الاصلاب الشامخہ وفی الارحام المطہرہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب صلب میں تھے تو بھی پاک اور نور تھے, اور جب رحم مادر میں تھے تو بھی پاک اور نور تھے. لہذا وہ رحم بھی ساری پاک ہیں, وہ صلب بھی سارے پاک ہیں, سلسلہ معصوم میں کوئی بھی ایسا آلودہ اور کافر نہیں آ سکتا. یہ گواہی ہے. ابراہیم آزر کے فرزند نہیں ہیں, تحت سرپرست نہیں ہیں. بعضوں نے البتہ ذکر کیا کہ چچا تھے ان کے, لیکن کوئی ایسی مضبوط دلیل ایسی نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ چچا تھے. بیشتر علماء نے لکھا کہ کفیل تھے, جس طرح حضرت زکریا کے کفیل, حضرت زکریا جناب مریم کے کفیل تھے. البتہ یہ نبی خدا تھے, معصوم تھے, لیکن فرعون جس طرح موسیٰ کے کفیل تھے. کفیل تھے یعنی خرچہ دیتے تھے, کفیل کا معنی یعنی خرچہ دیتے تھے. موسیٰ بچپن میں خطرے سے دوچار ہوئے, خدا کی حکمت کے تحت فرعون کے قصر میں جا پہنچے. فرعون کے قصر میں موسیٰ کا خرچہ کس نے دیا؟ فرعون نے دیا, یعنی خدا نے فرعون کو ذریعہ بنا دیا موسیٰ کے خرچے کا. تو خدا نے آزر کو ذریعہ بنا دیا ابراہیم کے خرچے کا, لیکن آزر کو یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کی تربیت کرنی ہے, چونکہ بت پرست کبھی معصوم کی تربیت نہیں کر سکتا, کافر کبھی معصوم کی تربیت نہیں کر سکتا. تو چونکہ کافر کبھی معصوم کو بنا نہیں سکتا, خدا نے خود معصوم کی تربیت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. لہذا کہا یہ تمہارے کفیل ہیں, چچا نہیں تھے. وہ صلب پاک ہے, خواہ وہ معصوم امام ہو, معصوم امام بھی پاک صلب سے آتا ہے, کافر کے صلب سے نہیں آتا. معصوم نبی ہو وہ بھی پاک صلب سے آتا ہے, وہ بھی کافر اور والدین سے پیدا نہیں ہو سکتا. اب وہ امام ہو, امام معصوم ہو, اور ان کے والد ابی طالب ہوں, یا وہ معصوم نبی ہو اور ان کے والد عبداللہ ہوں, عبداللہ ہو یا ابو طالب, چونکہ دونوں معصوم کے والدین ہیں, لہذا معصوم کا والدین کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا. آزر کفیل تھے, بت پرست کفیل, جس طرح فرعون کفیل تھے. ایک مشکل ابراہیم کو گھر میں تھی, صبح و شام دیکھتے کہ جس جو میرا خرچہ دیتا ہے یہ بت پرستی میں مشغول ہے, بت سازی میں, چونکہ آزر کا پیشہ بھی بت گڑنا تھا, بت گاڑ کے ان کو بیچنا تھا. پھر بت خانے کا بھی سرپرست آزر, جوان ابراہیم نے, نوجوان ابراہیم نے بتوں کو پاش پاش کر دیا. عید کا دن, ان کی خوشی کا دن, ان کے جشن کا دن ابراہیم نے عزا میں بدل دیا. جب آئے دیکھا بت پاش پاش ہیں, پوچھا کس نے کیا, کسی کو شک تک نہیں گزرا کہ یہ ابراہیم کے علاوہ بھی کسی کا کام ہو سکتا ہے. یہ ابراہیم کے علاوہ بھی کسی کا کام ہو سکتا ہے. یہ ابراہیم ہی ہے. کیوں؟ کہ ابراہیم جیسا خدا پرست کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو یہ وہ بھی کر سکتا ہے یہ کام. اس ابراہیم کے مقام پر آپ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا. قرآن نے دعوت تو دی حج کی, للہ علی الناس حج البیت, خدا کے لیے حج کرنے جاؤ, لیکن حج فقط گھوم کے آنے کا نام نہیں, حج مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کا بھی نام ہے, حج مقام ابراہیم کو سمجھنے کا بھی نام ہے. اور مقام ابراہیم پہ جب کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو کر یوں نہیں کہ جیسے ترازو پہ کھڑا ہو کے پھر اتر آتا ہے اپنا وزن معلوم کرنے کے لیے, ہے نا. آج کل چونکہ وزن شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گیا, اسٹیٹس کا, سب لگے ہوئے عورت مرد وزن کم کرنے. ایک طرف سے منڈی سالی خالی کر دیتے ہیں, پھر دوسری طرف سے گولیاں کھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے بکرے اور یہ جانور اور گائے اور بیل اور سب کچھ ہڑپ کر دیا, اب ان کو کسی طریقے سے زائل کریں. سب لگے ہوئے وزن کم کرنے, ترازو رکھے ہوئے گھروں میں, ادھر سے کھاتے ہیں پھر آ کر ترازو پر ہاں بیٹھ جاتے ہیں. ایک مصنف نے لکھا کہ آسمانی مخلوق کسی اور سیارے کی مخلوق, ایسے فرضی بات, کسی اور سیارے کی مخلوق زمین پر آئی اور انسانوں کا معائنہ کرنے کے لیے, دیکھے کہ انسان کیا ہوتے ہیں. واپس جب گئی تو اس کے ہم نوعوں نے پوچھا کہ بتاؤ زمین پہ کیا دیکھا. کہا زمین پہ میں نے عجیب و غریب مخلوق دیکھی, دو ٹانگوں پہ چلتی ہے اور زمین پہ کچھ چیز اگاتی ہے, اگا کے پھر اس کو کاٹتی ہے, کاٹ کے پھر اس کو جلاتی ہے, پکانے کو آگ جلا کے پھر اس کو بونتے ہیں, تڑکتے ہیں. آپ کہا کہ پہلے اس کو اگاتی ہے, اگا کے کاٹتی ہے, کاٹ کے پھر اس کو جلاتی ہے, پھر وہ جلا ہوا کھا کر پھر اس کے بعد اپنے ہی جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو کہتی ہے اب اس کو باہر نکالو, یہ جو میں نے کھایا ہے اب اس کو باہر نکالو. کہا عجیب و غریب مخلوق زمین کے اوپر رہتی ہے. اب یہ کام کرتا ہے انسان, ترازو کی طرح نہیں ہے مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر پھر اتر آؤ. البتہ ایک ترازو ہے مقام ابراہیم کہ خدا نے مقام ابراہیم رکھا, کہا طواف توحید, خانہ توحید کر کے اب مواحد کے مقام پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. نماز طواف کرنے کے بعد, نماز ہوتی ہے طواف کی, سات چکر خانہ کعبہ کے گرد لگانے کے بعد پھر واجب ہے ہر طواف کرنے والے پر کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے. کس لیے دو رکعت نماز پڑھے؟ نہ ثواب کے لیے فقط, بلکہ اس لیے دو رکعت نماز پڑھے کہ خانہ توحید کے گرد گھوم کر آیا مجھ میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. کیسے پتا چلے گا کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ کہا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دیکھو کہ ابراہیم سے کوئی شباہت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ابراہیم سے شباہت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کوئی تبدیلی آ گئی ہے, اور اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر اندازہ ہوا نہ, یہ چکر فقط نصیب کے چکر تھے, یہ توحید کے چکر نہیں تھے, تو سمجھ لینا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلایا اللہ نے او حج کرو, حرم کی سرزمین پر آ جاؤ, لیکن اس حرم کی سرزمین پر آنے سے پہلے حج میں ذرا غور تو کر لو. حج تمہیں کچھ بنانے کے لیے آیا ہے. حج کی منا ہے, حج کے اندر منا ہے, منا میں تم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. قرآن کا حکم ہے تین شیطان ہیں, ان تین شیاطین کو تم نے کنکریاں مارنی ہیں. اوپر وردگارا یہ کنکریاں ہیں چھوٹی سی, جس کو مار رہا ہوں وہ سیمنٹ اور پتھر کی دیوار ہے. اس دیوار کا کیا قصور ہے کہ میں اس کو کنکریاں ماروں؟ اس کنکری سے اس دیوار کو نقصان کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ بلا خدا کو کیا ملے گا اگر میں اس دیوار کو کنکری مار دوں؟ خدا کو کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ خدا آزمانا چاہتا ہے کہ جب تو نے طواف کیا تھا, طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا تھا, اب تم منا میں آیا ہے, تو یہ کنکریاں مار تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ روح ابراہیمی تیرے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ علامتی حرکت ہے جو میں تم سے کروا رہا ہوں, یہ علامتی کام ہے. ایک علامتی شیطان کو ایک علامتی کنکری مار رہے ہو, کیوں کہ تجھے لوٹ کر اپنے وطن بھی جانا ہے. جب تو لوٹ کر اپنے وطن میں جائے گا تو تجھے دیوار نہیں بلکہ حقیقی شیطان سے واسطہ پڑے گا, تو کنکری نہیں بلکہ حقیقی اسلحے سے واسطہ پڑے گا. ایک ان میں سے شیطان تیرا نفس ہے اور نفس سے بڑے شیاطین تیرے باہر ہیں. تو ہم نے تجھے اس لیے نہیں بلایا کہ کنکریاں مروا کر ثواب کی بوری بھر کے تیرے کندھے پر رکھ دیں, بلکہ اس لیے بلایا کہ تجھے ابراہیم بنا کر واپس لوٹا دیں. مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا تجھے. قرآن پہ اگر غور کرے انسان, قرآن میں فکر کرے انسان, قرآن کہتا ہے حج کرو, لیکن حج کرنا صرف ایک گھوم کے آ جانا نہیں ہے, حج کرو یعنی کچھ بننا ہے تمہیں. قرآن لے آیا, السلام علیکہ سید الشہداء کے القابات میں سے, سید الشہداء کے ان عناوین میں سے جو معصومین نے عطا فرمائے, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث درود ہو آپ پر. امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر وارث ابراہیم ہیں, وارث آدم ہیں, وارث نوح ہیں, وارث اسماعیل ہیں, وارث موسیٰ و وارث عیسیٰ ہے, وارث جمیع انبیاء ہے. یہ حسین ایک تنہا شخصیت کا نام نہیں, یہ حسین صف انبیاء کا نام ہے. اس لیے تو جناب ام سلمہ نے ان قاتلوں سے کیا کہا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا. بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو انبیاء کے زمانے میں نہیں تھے, ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا کہ نواسائے رسول کو جو تم نے مارا, سمجھو سارے انبیاء کو قتل کیا ہے. یہ پوری صف انبیاء کھڑی ہوئی ہے. حسین وارث جمیع انبیاء کے. قرآن دعوت دیتا ہے انسان کو, جگاتا ہے انسان کو, ضمیر جھنجھوڑتا ہے انسان کا. سید الشہداء بھی حج پہ گئے, حاجی بھی حج پر آئے, لیکن جو قرآن سمجھ کے حج پہ گئے اور جنہوں نے فقط ثواب کے لیے قرآن پڑھا اور حج پر گئے, فرق 8 ذی الحجہ کو معلوم ہو گیا. 8 ذی الحجہ کو معلوم ہو گیا کہ کون قرآن خان بھی ہیں اور قرآن فہم بھی ہیں, اور کون فقط قرآن خان ہیں قرآن فہم نہیں ہے. سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول دیے, 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے کیا کہا, سب سے کہا, جن پر حج واجب تھا انہیں بھی کہا, جن کا حج مستحب تھا انہیں بھی کہا, جن کا حج تمتع تھا انہیں بھی کہا, جن کا حج افراد تھا انہیں بھی کہا, جن کا حج قران تھا انہیں بھی کہا کہ سب اپنا احرام کھول کر میری طرح آؤ, میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ, میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. مکہ میں بھی پہنچ چکے, قرآن کی آیت پر بھی عمل کر کے پہنچے, لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اگر قرآن سمجھ میں آیا ہوتا, 8 ذی الحجہ کو طواف ہو, نماز ہو, سعی ہو, عرفہ و منا, ایک نئی منا کو تلاش میں جاتے, ایک نئی عرفہ کی تلاش میں جاتے. کون سی منا؟ وہ منا جہاں پر بکرے کاٹے جاتے ہیں, وہاں حج انجام دیا جاتا ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں ایک اور منا میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں پر حج بچایا جاتا ہے, جہاں پر حج بچایا جاتا ہے. بعض اوقات عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے, بعض اوقات عبادت بچانے کا وقت ہوتا ہے, بعض اوقات دین پر عمل کا وقت ہوتا ہے, بعض اوقات دین کو بچانے کا وقت ہوتا ہے. انسان اس وقت دین پر عمل کرتا ہے اگر دین محفوظ ہو, اگر دین بچا ہوا ہو. لیکن جن کا دین ہی محفوظ نہ ہو, وہ مسجدوں میں چپکے سے بیٹھ کر, وہ عزاخانوں میں چپکے سے بیٹھ کر, وہ حرم خدا میں بھی چپکے سے بیٹھ کر اگر عبادتوں کو بہانہ قرار دیں, ان کے یہ بہانے قبول نہیں ہیں. چونکہ کچھ مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے, زیارت میں مشغول تھے, نماز شب میں مشغول تھے, کچھ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مجاور کعبہ بنے ہوئے تھے. سید الشہداء نے مسجد نبی بھی چھوڑی, فرمایا روزہ رسول بھی چھوڑا, کہا تم رسول کے مجاور بنے ہوئے ہو, مجھ سے زیادہ قربت تو رسول سے تمہیں نہیں ہے, مجھ سے زیادہ قربت تو نہیں ہے تمہیں, مسجد النبی سے مجھ سے زیادہ تعلق تو تمہارا نہیں ہے. کعبہ کے ساتھ مجھ سے زیادہ تو تمہارا تعلق نہیں ہے. جب میں مسجد النبی بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں روضہ رسول بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں کعبہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, تو تم جو دور کی نسبت ہے کیوں اتنے کعبہ کے حامی بن گئے؟ تم کیسے کعبہ کے اتنے حامی بن گئے؟ بچے ہوئے کعبہ میں جا کر طواف کرنا اور کعبہ کی حرمت کو بچانا, کعبہ کے تقدس کو بچانا. قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنا دین بچاؤ, پھر اس بچے ہوئے دین کے سائے میں زندگی بسر کرو. پہلے اپنے دین کو تحفظ دو, پھر اس محفوظ دین کے تحت زندگی بسر کرو. قرآن کا فرمان ہے لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا فرمان ہے. توجہ فرمائیں, عاشورہ کا قرآنی فلسفہ, عاشورہ کے قرآنی اصول. کوئی قرآن سے پوچھے کہ سید الشہداء نے کیا کیا, سید الشہداء نے کیوں قیام فرمایا, سید الشہداء نے کیوں قربانیاں دی, سید الشہداء کیوں اپنے خاندان و کنبے کو لے کر راہ خدا میں قربان کر دیا, قرآن جواب دے گا. قرآن جواب دے گا لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, کہ اگر خدا بعض انسانوں کے ذریعے بعض انسانوں کو دفع نہ کرے, دور نہ کرے, دتکارے نہیں, ان کا خاتمہ نہ کرے, ان کا کلا کما نہ کرے, تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا؟ لہدمت سوام او وبی او, تو عبادت خانے, مساجد, نمازیں, اذاخانے اور سب چیزیں جو دین کے مرکز کے نام پر بنے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ویران ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, لہدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ, مساجد بھی ویران ہو جائیں گی, نمازیں بھی ویران ہو جائیں گی, عبادت خانے ویران ہو جائیں گے. بیع یہود کے عبادت خانے کو کہتے ہیں, صومعہ مسیحیت کے عبادت خانے کو کہتے ہیں. اگر بعض لوگ اٹھ کر دین خدا کا دفاع نہ کریں اور بعض لوگ اٹھ کر دشمنان دین خدا کے خلاف نہ لڑیں, ان کے خلاف جہاد نہ کریں, ان کے خلاف پیکار نہ کریں, تو تمہیں معلوم ہے ہوگا کیا؟ چونکہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا مدرسہ محفوظ ہے دین سارا محفوظ ہے. پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے نا کہ جب کسی کی کرسی خطرے میں پڑتی ہے کہتا ہے اسلام خطرے میں. پتہ نہیں اسلام کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے, کبھی بہت خطرے میں ہوتا ہے, کبھی بالکل محفوظ ہوتا ہے. اگر یہ پارلیمنٹ میں ہو اسلام بالکل محفوظ ہو جاتا ہے, اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اسلام فوراً خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہوتا ہے نا نام مختلف رکھا ہوتا ہے, یہ تو آپ نے سنا ہوا کہ حاجی صاحب آئے اور ان کے نوکر کا نام اسلام تھا, نوکر سامان لے کے چلا گیا, حاجی صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, تو انہوں نے نوکر کو بلایا اسلام, تو لوگوں نے نعرے لگائے زندہ باد. وہ اپنے نوکر کو بلا رہے تھے, اس کا نام اسلام تھا. اسلام کبھی کسی شخص کا نام کوئی رکھ لے اور اس کو آوازیں دے تو نہ کہیں زندہ باد, کیونکہ یہ اپنے نوکر کو نام لے رہا ہے, بلا رہا ہے, نہ کہ اسلام جو خدا نے نازل کیا, اسلام جو پیغمبر نے پیش کیا, اسلام جو آئمہ نے پیش کیا, یہ اس کے نوکر کا نام اسلام ہے. کوئی اور شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے نام رکھا ہوا تھا مجازی نام, کھانے کی چیزوں کا مجازی نام رکھا ہوا تھا, روٹی کو مسلح کہتا تھا وہ مجازن, یا مذاق میں جیسے بھی کہیں, روٹی کا نام اس نے مسلح رکھا ہوا تھا, ڈونگے کا نام اس نے لوٹا رکھا ہوا تھا, بوٹیوں کو سجدگاہ کہتا تھا وہ, حلوے کو تسبیح کہتا تھا یہ اس نے نام رکھے ہوئے تھے. اور جب بھی کوئی جاتا اس کے گھر میں, وہ فوراً اپنے نوکر سے کہتا کہ جلدی مسلح تیار کرو, جلدی لوٹا تیار کرو, تسبیح تیار کرو, سجدگاہ تیار کرو. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ نماز کے وقت آئیں تو بھی یہ عبادت کی فکر میں ہے, نماز کے وقت سے ہٹ کر آئیں تو بھی یہ, ہم رات کو آتے ہیں پھر بھی اس کی زبان پر مسلح اور سجدگاہ اور تسبیح کا ذکر ہے, اگر دن کو آئیں تو بھی اس کی زبان پر یہی ذکر ہے, کیسا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کن چیزوں کا نام مسلح اور لوٹا رکھا ہوا ہے. کبھی نام تو رکھ لیتے ہیں, معلوم نہیں کس چیز کا نام اسلام ہے, جو فوراً محفوظ بھی ہو جاتا ہے, جو فوراً خطرے میں بھی پڑ جاتا ہے, کہ اگر مجھے کچھ مل جائے تو اسلام محفوظ ہو گیا, اگر میں محروم ہو گیا تو اسلام خطرے میں پڑ گیا. نہ, اسلام خطرے میں جب پڑتا ہے، مجھے کرسی ملے یا نہ ملے، واقعاً اس کو خطرہ ہوتا ہے، اور اسلام محفوظ ہوتا ہے اگرچہ میں محروم ہی کیوں نہ ہو جاؤں. اسلام محفوظ بنانے سے محفوظ ہوگا. اگر اسلام کے اوپر منڈلائے ہوئے خطرات کے مقابلے میں انسان چپ سادھ کے بیٹھا رہے، بہانے کرتا رہے، کیا کہ ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو عذاب برپا کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو مدرسے میں پڑھانے سے کوئی روکتا نہیں ہے، ہمیں تو کسی قسم کے مذہبی کسی کام سے کوئی روکتا نہیں ہے، بس کیوں کہتے ہو کہ اسلام خطرے میں ہے؟ یزید جب برسر اقتدار آیا، آیا اس نے مسجد النبی میں نماز جماعت پہ پابندی لگائی؟ نہیں لگائی، نہیں لگائی، نماز جماعت پہ پابندی نہیں لگائی. یزید جب برسر اقتدار آیا، اس نے کعبہ میں حج پر پابندی نہیں لگائی، طواف پر پابندی نہیں لگائی، منا و عرفہ جانے پر پابندی نہیں لگائی، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں لگائی. کہ بے شک یہ کام کرتے رہو، لیکن سید الشہداء نے فرمایا الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عنه. معصوم فرما رہے ہیں، معصوم کا فرزند فرما رہا ہے، نواسۂ رسول فرما رہا ہے، ایوہ الناس تمہیں معلوم ہے اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. لوگ حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا عمل سے، آپ کیسے فرما رہے ہیں یہ خطرے میں ہے؟ کون سی چیز خطرے میں ہے؟ اس کے لیے بصیرت چاہیے. اسلام کو کون سا خطرہ درپیش ہو گیا تھا کہ سید الشہداء نے فرمایا یہ خطرہ ہے؟ یزیدیت جب برسر اقتدار آ جائے، یا الحمدللہ کیپیٹل ہے اور توقع بھی یہی ہے سب کو، مجھے بھی، کہ تعلیم یافتہ لوگ، بافہم لوگ، بابصیرت لوگ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہے. توجہ فرمائیں، یزیدیت کس کو کہتے ہیں؟ کون سا خطرہ تھا سید الشہداء نے جس کو بھانپ لیا؟ اور قرآن نے سید الشہداء کو راستہ بتایا، سید الشہداء نے قرآن لوگوں کو بتایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے دین خطرے میں ہے. دین کے خطرات ایک دیندار سمجھ سکتا ہے، بے دین کو دین کے خطرے سمجھ میں نہیں. اور دین کے خطروں کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. دین کے سطحی اور ظاہری خطرے وہ تو ایک سادہ سا دیندار بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن دین کو جو گہرے خطرے درپیش ہیں وہ فقط امام دین سمجھ سکتا ہے، وہ فقط امام دین سمجھ سکتا ہے، ورنہ امام بنانے کی ضرورت کیا تھی، رہبر بنانے کی ضرورت کیا تھی، پیشوا مقرر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لوگ خود ہی اپنا دین سمجھ لیتے اور خود ہی دین کے خطرات بھی سمجھ لیتے اور خود ہی دین کے خطرات سے نمٹ بھی لیتے، خدا کو امام مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں امام مقرر کیا؟ اس لیے کہ تمہیں دین سمجھ بھی نہیں آتا، کوئی سمجھانے والا بھی ہو، تمہیں دین کے خطرات کا بھی علم نہیں، تمہیں کوئی دین کے خطرات بتانے والا بھی ہو. دو لقب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے ذکر کیے ہیں، بشیر و نذیر، بشیر و نذیر، بہت زیادہ قرآن میں ان کا استعمال ہے. ان کا ترجمہ بڑا سادہ کیا جاتا ہے، ابھی بھی میں اگر پوچھوں تو آپ کے ذہن میں سے ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے، بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیر جی ڈرانے والا. بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. بشیر کا معنی تو کسی حد تک درست کیا گیا ہے، لیکن نذیر کا معنی درست نہیں ہے. درست نہیں ہے سے نہ مراد میری یہ کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ درست نہیں ہے، چونکہ بعض اوقات ہم غلط اور درست اور نہ صحیح کو کس وجہ سے معیار کیا رکھا ہوا ہے، اپنا میرا، چونکہ میرے عقیدے سے آپ کی بات سازگار نہیں ہے لہذا آپ کی بات نہ درست نا. اس باب سے نہیں کہہ رہا کہ میرے نظریے کے خلاف ہے، اس وجہ سے نذیر کا معنی درست نہیں کیا جاتا. ڈرانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا نہیں ہے, ڈرانے والا نہیں ہے, بلکہ عربی قواعد عربی لغت کے لحاظ سے یہ معنی درست نہیں ہے. عموماً عام عوام میں اور عوام کی طرح خواص میں بھی یہ ایک چیز بن جاتی ہے, کہتے ہیں یہ بات پتھر پہ لکیر ہے اور ہم لکیر کے فقیر ہیں. جب انسان لکیر کا فقیر بن جائے تو ایک غلطی اگر کوئی کر دے تو دوسرے سارے آخر تک وہ غلطیاں کرتے ہی جاتے ہیں, چونکہ اس نے جو غلط کیا ہم نے بھی غلط کیا. میں کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ اگر ایک انسان ساری عمر بیر, ایک فروٹ ہے بیر, ہوتا ہے نا یہاں بیر, اور اکثر بیر میں کیڑے بھی ہوتے ہیں, اگر ایک آدمی ہمیشہ جو بیر اس نے کھایا اس میں کیڑا ہو, جب بھی اس نے بیر دیکھا وہ کیڑے والا بیر دیکھا, ایک دن اگر کیڑے کے بغیر اس کو بیر نظر آیا تو وہ کہے گا یہ بیر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ بیر تو وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا ہو, چونکہ اس نے کیڑے کے علاوہ دیکھا ہی نہیں ہے, جو بھی دیکھا کیڑے والا دیکھا اس نے. عربی زبان میں نظیر اس انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ ایک جنگی فوجی اصطلاح ہے, نظیر نظیر فوجی اصطلاح ہے, جنگی اصطلاح ہے. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں, آپ نام بتا دیں کہ ایسے فوجی کو کیا کہتے ہیں. فوج کا لشکر جب حملے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے یا دفاع کے لیے اپنے لشکر کو جب تیار کرتے ہیں, تو ایک آدمی کو یا دو آدمی ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, اونچا سا برج بنا کر آج کل کے زمانے میں ان کو دوربین دے کر بٹھایا جاتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے دشمن کی حرکات و سکنات کو نظر میں رکھے, اور پھر اس کے پاس وائرلیس ہوتی ہے, ادھر اس کے آنکھ کے اوپر دوربین لگی ہوتی ہے, کان کے ساتھ وائرلیس لگی ہوتی ہے, جو دیکھتا ہے وہ پیچھے منتقل کرتا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس پوسٹ کو؟ انہوں نے کہا واچ مین. آپ کیا فرماتے ہیں؟ او پی. او پی کہتے ہیں نا اس کو, واچ, یعنی جو واچ کر رہا ہوتا ہے, ان کی حرکات کو نظر میں رکھا ہوا ہے اور بتاتا ہے, اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ ابھی دشمن کہاں ہے, ابھی دشمن کیا کر رہا ہے, ابھی دشمن آگے آ رہا ہے, ابھی دشمن پیچھے جا رہا ہے. تو نظیر عربی زبان میں اسی انسان کو کہ جو جنگ کے موقع پر دشمن کی حرکات و سکنات کو نظر میں رکھنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, اور وہ انسان دم بدم فوراً آن بے آن لمحہ بے لمحہ اپنی لشکر کو بتاتا رہتا ہے کہ تیرا دشمن کہاں ہے, تیرا دشمن کیا کر رہا ہے, دشمن کے حربے اس کو بتلاتا رہتا ہے اور دشمن کے خطروں سے مسلسل آگاہ کرتا رہتا ہے, عرب اس کو نظیر کہتے ہیں. عرب ایسے انسان کو, یہ فوجی پوسٹ ہے, او پی فوجی پوسٹ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو, نبی خاتم کو, اشرف الانبیاء کو, اشرف المخلوق کو جو لقب عطا فرمایا وہ بشیر کے ساتھ ساتھ نظیر تھا. نظیر کیا تھا؟ کہ اے نبی, ہم نے قیامت تک آنے والی بشریت کی نگہبانی آپ کو سپرد کر دی ہے, ان کی ہدایت کا کام آپ کو سپرد کر دیا, اب چونکہ آپ آ گئے ہم بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجیں گے, ہم بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجیں گے, آپ کو ہم نے پورے اختیارات دے دیے. چونکہ آج کی فوج میں کسی کو اگر او پی بنا دیا جائے تو پھر اسے کوئی اور پوسٹ نہیں دی جا سکتی, لیکن خداوند تبارک و تعالی نے امت کا نگہبان ایک ایسا نبی مقرر کیا کہ جو عہدے خدا کے پاس تھے وہ سارے کے سارے دے دیے. رسول بھی بنا دیا, نبی بھی بنا دیا, امام بھی بنا دیا, اور امام و نبی بنانے کے ساتھ ساتھ رحمتن للعالمین بھی بنا دیا, رحمتن للعالمین بھی بنا دیا, اور رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ اس کو بشیر بھی بنا دیا, اس کو نذیر بھی بنا دیا. اور بشیر و نذیر فقط لقب ہی نہیں بلکہ ذمہ داریاں ہیں کہ اے نبی, اگر کوئی چیز خدا کی طرف سے آئے تو تم بشیر بن جانا, اگر کوئی چیز دشمن خدا کی طرف سے آئے تو نذیر بن جانا. بشیر بھی بنا دیا، نذیر بھی بنا دیا، خدا سے لے کر دیتا ہے، بشیر ہے، لیکن دشمن خدا سے بے خبر نبی نہیں ہے. خطروں سے آگاہ کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں، جو خطرات بتائے کہ تمہیں کون سے خطرات درپیش ہیں اس کو نذیر کہتے ہیں. خدا نے جب نبی مقرر کیے، خدا نے جب راہبر مقرر کیے، وہ راہبر اس لیے نہیں مقرر کیے کہ امتوں کے دوش پر سوار ہو کر امتوں کو وزریہ قرار دے کر اپنے مقاصد حاصل کریں. دنیاوی راہبروں میں اور الہی راہبروں میں یہی فرق ہوتا ہے. دنیاوی راہبر چنا جاتا ہے یا بن جاتا ہے یا ٹھونس دیا جاتا ہے، کس لیے؟ کہ امتوں کے اوپر سوار ہو جائے، امتوں کے دوش پر سوار ہو، سواری لیتا ہے. عربی زبان، فارسی میں باقاعدہ شعر ہے، نظم ہے، اب میں پوری نظم یاد بھی نہیں اور پڑھتا بھی نہیں، اس کا لب لباب عرض کرتا ہوں. لب لباب اس کا یہ ہے کہ امتوں کے اوپر سوار ہونا، چونکہ سواری کے لیے آج کل تو بہت ساری صنعتی دنیا میں بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں، جہاز ہے، گاڑی ہے، ٹرین ہے، سب کچھ ہے، لیکن قدیم زمانے میں سواری کے لیے جانور تھے، اونٹ تھا، گھوڑا اور ایک پبلک سواری تھی. یہ پبلک سواریاں نہیں تھیں، اونٹ اور گھوڑا، پبلک سواری گدا. فارسی زبان میں ضرب المثل ہے، کسی کو گدا بنانا یعنی اس کے اوپر سواری لینا، سواری، چونکہ گدے کے اوپر سواری لی جاتی ہے. اگر امتوں کے اوپر سواری لی جائے، امتوں کے اوپر سوار ہو جایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتوں کو گدا بنایا گیا، یعنی ان امتوں کی حیثیت گدوں جیسی ہے جن کے لیڈر ان کے اوپر سوار ہو جائیں، اور ان کا کام صرف ان کو سواری دینا ہے. اور ظاہر ہے گدا سواری دیتا ہے اگرچہ بادل ناخواستہ، گھوڑا سواری دیتا ہے لیکن پورے جی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ سواری دیتا ہے، لیکن گدا کبھی بھی دل کے ساتھ سواری نہیں دیتا، بادل ناخواستہ سواری دیتا ہے، بادل ناخواستہ سواری دیتا، یعنی قبول بھی نہیں کرتا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن احتجاج بھی. اسی وجہ سے تو اس کو گدا کہتے ہیں. اسی وجہ سے تو اس کو گدا کہتے ہیں. امتوں کے اوپر جب راہبر سوار ہو جائیں، جب لیڈر سوار ہو جائیں، وہ دنیاوی لیڈر ہیں. الہی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ الہی راہبر کیا کرتے ہیں؟ الہی امام کیا کرتے ہیں؟ الہی امام امتوں کے اوپر سواری لینے نہیں آتے، بلکہ آ کر پہلا خطاب امتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اے امت، لا اسألکم علیہ اجرا. اے امت، میں تجھ سے کوئی لینے نہیں آیا، اے امت میں تجھے کچھ دینے آیا ہوں، میں تجھے کچھ دینے آیا ہوں. الہی راہبر امتوں کے اوپر سواری نہیں کرتے، ان کی بے شعوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ امتوں کو جو ستم کی چکی میں پس رہی ہوں ان کو ستم کی چکی سے نجات دلا کر آزاد کرتے ہیں، ان امتوں کو سعادت کا راستہ دکھاتے ہیں، ان امتوں کو بندگی و غلامی سے نکال کر آزادی کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، اور ان امتوں کے اوپر آنے والے ہر دکھ درد کو خود برداشت کرتے ہیں، امتوں کے لیے دکھ درد کو خود برداشت کرتے ہیں، امتوں کے مصائب خود جھیلتے ہیں، امتوں کی مشکلات خود جھیلتے ہیں. یہ الہی راہبر ہے. الہی راہبر یعنی جو انسان کو خدا کی خوشخبری دے اور خطرے سے باخبر رکھے، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. سید الشہداء نے خطرہ دیکھا، خطرے کو بھانپ لیا. امام کو عقل بھی کہتے ہیں، توجہ فرمائیں، امام کا ایک لقب جو روایات میں معصومین نے بیان فرمایا، امام کو عقل بھی کہتے ہیں، امام کو قلب بھی کہتے ہیں، دل. روایت ہے، اصول کافی میں موجود ہے، ہشام ابن حکم اس روایت کے راوی ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہشام ابن حکم بہت ہی لائق اور بہت ہی رشید شاگرد تھے امام علیہ السلام کے. یہ وہ شاگرد تھے جن کو امام نے خصوصی پرورش اور تربیت کی، اور تبلیغ دین کے لیے، دفاع دین کے لیے ہشام ابن حکم کو امام روانہ کرتے تھے مختلف جگہوں پر. ایک دفعہ بصرہ میں ایک بڑے عالم تھے جو امامت کے قائل نہیں، مخالفین میں سے سمجھے جاتے تھے، بڑا جید عالم، اور اس کے علم کی دھاک پورے علاقے پر بیٹھی ہوئی تھی. ہشام ابن حکم جوان تھے اس وقت، بصرہ میں گئے کیونکہ ویسے جانا ہوا، انہوں نے سنا اس طرح کا عالم ہے جو روزانہ نماز کے بعد درس دیتا ہے، اور اس درس میں بہت سارے مسائل بیان کرتا ہے، بہت سارے شبہات پیدا کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کے شبہات کو جواب نہیں دے سکتا. یہ جوان، نوجوان، امام معصوم کا دس پروردہ ایک جوان، چونکہ معصوم کے دس پروردہ اور معصوم کی بارگاہ کے دس پروردہ نظر آ جاتے ہیں، پورے معاشرے میں الگ نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں. ہشام نے خود نقل کیا، امام علیہ السلام کو آ کر پوری رپورٹ پیش کی. امام علیہ السلام نے خود چاہا، ہشام وہ ماجرا بتاؤ جو فلان شخص کے ساتھ تمہارا پیش آیا، مناظرہ ہوا. پہلے تو جھجک محسوس ہوئی، مولا میں آپ کی خدمت میں کیسے جسارت کروں؟ کہا میں دستور دیتا ہوں، بیان کرو. ہشام نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں بصرہ میں گیا، وہ عالم مسائل بیان کر رہا تھا، میں اس کی مجلس میں چلا گیا، رش تھا بہت، اور میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا ممبر کے قریب چلا گیا. ممبر کے قریب جا کر سب لوگ اس سے سوال پوچھ رہے تھے، میں بھی سوال پوچھ رہا تھا، میں نے بھی سوال پوچھنا چاہا. میری جب باری آئی تو اس عالم نے مجھے اجازت دی کہ کیا پوچھنا ہے جوان، پوچھو. کہا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ سب پوری مجلس ہنس پڑی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایسا بدی چیز پوچھ لے، کوئی پوچھے تمہاری آنکھیں ہیں، خوب سب ہنس پڑتے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ خود بھی ہنس پڑا، ساری مجلس ہنس پڑی. کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر سوال کا جواب دیتے ہو، آپ کا چیلنج ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے. خوب میں سوال کر رہا ہوں، اگرچہ بہت ہی سادہ سا سوال ہے اور بہت ہی ابتدائی سا سوال ہے، بس مجھے جوان سمجھ کے جواب دو کہ تمہاری آنکھیں ہیں. کہا اچھا تم اگر کہتے ہو، تمہارے دل کی خاطر میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں ہیں. کہا اچھا بتاؤ تمہارے کان ہیں؟ کہا ہاں کان بھی ہیں. کہا بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاتھ بھی ہیں. پاؤں ہیں؟ کہا پاؤں بھی ہیں. کیا پوچھنا کیا چاہتے ہو، مقصود کیا ہے؟ کہا بتاؤ آنکھوں سے کرتے کیا ہو؟ کہا آنکھیں دیکھتی ہیں. کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کان سنتے ہیں. زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان بولتی ہے. ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ سے چھوتا ہوں. پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا پاؤں سے چلتا ہوں. کہا اچھا ان اعضاء و جوارے سے یہ کام لیتے ہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دل بھی ہے. کہا یہ دل کس لیے ہے؟ دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یہ جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر دل نہ ہو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اگر کان نہ ہو تو کان، اگر دل نہ ہو تو کان سن نہیں سکتا، اگر دل نہ ہو تو ہاتھ چھو نہیں سکتا، اگر دل نہ ہو تو زبان بول نہیں سکتی، اگر دل نہ ہو تو پاؤں چل نہیں سکتا. یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں نا، اگر کسی کا دل رک جائے تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں. دل کی حرکت بند ہوئی، ہر چیز کی حرکت بند ہو گئی. کہا اچھا تو تمہارے بدن کے اندر اعضاء بھی ہیں، جوارے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، یہ سب کے سب ہوتے ہوئے تمہیں دل کی ضرورت ہے، چونکہ اگر دل نہ ہو تو تمہارے یہ اعضاء و جوارے کام نہیں کرتے، تو تم کس طرح سے لوگوں کو ورگلا رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات میں انسان ہو، اتنے بڑے ہر قسم کے انسان ہو، اور امت کے اندر اگر دل نہ ہو تو یہ انسانی معاشرہ، یہ پیکر، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے؟ جو ہی یہ سوال سنا، فوراً اس عالم نے کہا تو ہشام ابن حکم تو نہیں؟ کہا تو ہشام ابن حکم تو نہیں؟ کہا نہ میں مسافر ہوں. کہا اگر ہشام نہیں ہے تو مجھے یقین ہے جعفر صادق کے مجلس سے تیرا کوئی تعلق ضرور ہے. بعد میں انہوں نے بتا دیا میں ہشام ہوں، لیکن وہ بھی وسیع الظرف انسان تھا، کم ظرف. بعض مخالف ہوتے ہیں لیکن کم ظرف نہیں ہوتے، اور یہ بڑی صفت ہے کہ انسان مخالف ہو لیکن کمظرف نامرد نہ ہو، کمظرف نہ ہو. لیکن کیا کہیں، کربلا والوں کی قسمت یہ تھی کہ کمظرف لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، بہت ہی کمظرف لوگوں سے واسطہ پڑ گیا. اولاد زہرا کو بہت کمظرف لوگوں سے واسطہ پڑا، مخالفت کرتے شہید کرتے، کمظرفی نہ دکھاتے، کمظرف لوگ تھے. امام امت کا دل ہوتا ہے، امت کی حیثیت اعضاء و جوارے جیسی ہے. آپ جب سو جاتے ہیں، آنکھ سو جاتی ہے دل دھڑکتا رہتا ہے، کان سو جاتا ہے دل دھڑکتا رہتا ہے. اگر دل سو گیا سارے جسمانی کائنات سو جائے گی. بہت سادہ سی دلیل ہشام نے دی، بہت سادہ سی دلیل دی، اور اسی کو معصوم نے بیان فرما دیا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین پر ساری کائنات اپنے باسیوں سمیت نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اگر انسان کا دل نہ ہو، انسان کی جسمانی کائنات ساری نابود ہو جائے گی، ساری فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، انسان تباہ ہو جائے گا. امام قلب امت ہے. آنکھ اس وقت سوتی ہے جب دل دھڑکتا رہے. امت اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے لیکن دل امت کا دھڑک رہا ہے. دل کا کام ہے سمجھنا، دل کا کام ہے خطرات کو بھانپنا. وہ خطرات جو امتوں کو پیش آتے ہیں وہ قلب امت کو سمجھ میں آتے ہیں، دل کو سمجھ میں آتے ہیں. سید الشہداء نے خطرہ بھانپ لیا اور خطرہ بھانپ کر لوگوں کو بتایا کہ جب اس قسم کا خطرہ لوگوں کو پیش آ جائے سمجھ لو ہر چیز نابود ہوگی. اذا بولیت الامت براء مثل یزید، بہت سادہ سا جملہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے. اذا بولیت الامت براء، اگر کوئی بھی امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی امت کا یزید جیسا حکمران اگر بن گیا، برائن مثل یزید، یہ نہیں فرمایا اذا بولیت الامت بے یزید، بلکہ فرمایا اذا بولیت الامت، اگر امت حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے، کس قسم کے حکمران؟ یزید جیسے حکمران. علی الاسلام السلام، اس وقت اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. اس وقت یہ نہ دیکھو تمہیں حج سے کوئی نہیں روکتا. ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہمیں حج سے تو کوئی نہیں روک رہا، ہمیں مسجد النبی میں نمازوں سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن سید الشہداء نے فرمایا، اے مسجد النبی کے نمازیوں اور اے خانہ خدا کے حاجیوں، تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مسلط ہو گیا کہ اس قسم کے حکمران اگر آ جائیں تو تمہاری نمازیں تو چلتی رہیں گی، اسلام نہیں ہوگا. حج تو ہوتے رہیں گے، اسلام نہیں ہوگا. علامہ اقبال نے بھی خوب ترجمانی کی اس کی. ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ہے نا اقبال کا شعر، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، سجدے کی اجازت. ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اگر ملا کو سجدے کی اجازت ہے، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام بھی آزاد ہے. کہتے ہیں عراق میں پہلی دفعہ جب برطانیہ نے قبضہ کیا، اسی صدی کے اوائل میں، 100 سال پہلے، ابھی تو کتنی شاید چندومین دفعہ ہے جس میں قبضہ کیا، پہلی دفعہ جب انہوں نے استعماری قوت بن کر برطانیہ والے آئے عراق کے اندر قبضہ کیا، تو برطانوی وسرائے جو فرم تھا ان کا حاکم ملکہ کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے مقرر، وہ بغداد میں جا رہا تھا. اذان کا وقت ہوا، اذانیں شروع ہو گئیں، ہر مسجد سے ہر طرف سے اذانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یہ رک گیا، رک کر اس نے پوچھا کیا ہے، تو جو مترجم تھا اس کا، اس نے بتایا کہ مسلمان رہتے ہیں چونکہ، اور مسلمانوں کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. تو اس نے کہا اذان کیا ہوتی ہے، اس نے ڈیٹیل بتانا شروع کر دی کہ اذان یہ ہوتی ہے، ان کی ایک نماز ہے اور نماز کے لیے پہلے اعلان کرتے ہیں، اور اس اذان کے اتنے کلمے ہیں، اتنی کلیاں ہیں، اتنا پڑھنا ہوتا ہے یوں. تو اس نے کہا یہ چھوڑو، یہ مجھے سمجھ میں، سر ایک انگریز اس کو کیا سمجھ میں آئے گا یہ کیا چیزیں ہیں. کہا اتنی تفصیل بیان چھوڑو، مختصر مجھے بتاؤ. کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے جس کا کام تم نے آزان رکھا ہوا ہے، آیا یہ ہمارے تخت و تاج کے لیے خطرہ ہے یا نہیں، ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ تو مترجم نے کہا نہ حضور، آپ کے تخت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. فرمایا پھر ان کو کہو جتنی آزانیں دے سکتے ہو دیتے رہو، جتنی آزانیں دے سکتے ہو دیتے رہو. لیکن بعض آزانیں ایسی ہوتی ہیں جو تخت لرزا دیتی ہیں، جو ایوان حکومت لرزا دیتی ہیں. وہ کون سی آزانیں ہیں؟ وہ مجاہد کی آزانیں ہیں. ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. مجاہد کی اذان دشمن خدا کا تخت لرزا دیتی ہے، اس کی تکبیر دشمن خدا کا تخت لرزا دیتی ہے. سید الشہداء نے فرمایا یہ نمازیں یزید ان نمازوں سے کبھی نہیں روکتا، چونکہ یہ نمازیں بعض اوقات یزیدیت کو مدد دیتی ہیں. بعض اذانیں یزیدیت کو مدد دیتی ہیں، چونکہ جب اسی حسین ابن علی کا بیٹا دربار یزید میں خطبہ دے رہا تھا، وہ خطبہ تخت کو لرزا رہا تھا، اس خطبے کو روکنے کے لیے کہا اذان دے دو، اذان دے دو. ضروری کہ ہر عبادت عبادت ہوتی ہے، ہر حج حج ہوتا ہے. تمہیں خدا نے کہا کہ حج کرنے آؤ، تمہیں قرآن نے کہا کہ حج کرنے آؤ، لیکن اس میں غور تو کر لو کہ قرآن نے جو حج پہ بلایا تو کس لیے بلایا؟ کیا بنانے کے لیے بلایا؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، 8 ذی الحجہ کو اعلان فرمایا میں جا رہا ہوں، کل صبح میں جا رہا ہوں. جو بھی میرے ساتھ آئے دھوکھا نہیں دیا، ورغلایا نہیں، غلط فہمی میں نہیں رکھا. کیا فرمایا؟ کل جو ہمارے ساتھ جانا چاہے آ جائے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جائے گا زندہ نہیں بچے گا. اتنی صاف گوئی، اتنی صاف گوئی. اسی سے لگتا ہے کہ کوفہ نہیں، پہلے سے ہی کربلا ارادہ تھا، پہلے سے ہی کربلا ارادہ تھا، اور کربلا میں جا پہنچے. کربلا کے راستے میں بڑی سخت منزلیں امام نے دیکھی، بڑی سخت منزلیں دیکھیں. ایک منزل، امام علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، ایک اور کاروان امام کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا. وہ کاروان زہیر ابن قین کا تھا، توجہ فرمانا، زہیر ابن قین کربلا کے سرداروں میں سے ایک سردار. کربلا کے پرچم جو امام علیہ السلام نے علم تقسیم کیے، ان میں سے ایک زہیر ابن قین کو عطا فرمایا. یہ زہیر ابن قین کون تھے؟ یہ خلیفہ سوم کے حامی تھے، ان کا پورا قبیلہ بھی اور یہ خود بھی ان کے حامی تھے. چونکہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ خلیفہ سوم کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو علی علیہ السلام نے پناہ دی ہے. جس طرح سے پراپوگنڈا تھا اس وقت، اس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اس پراپوگنڈے میں وہ بھی آئے ہوئے تھے کہ خلیفہ سوم کے قاتل ان کے پاس، لہذا مخالف تھے، اہل بیت کے حامی نہیں تھے کم از کم. ایک قافلہ سید الشہداء کا اور ایک قافلہ زہیر ابن قین کا جا رہا، وہ تجارتی قافلہ تھا، البتہ حج سے ہو کر جا رہے تھے. زہیر کو معلوم تھا کہ امام علیہ السلام مکہ میں تھے، زہیر، اور انہیں خبر تھی کہ سید الشہداء اب نکل رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. مکہ میں بھی کوشش کی کہ نہ آئیں، چونکہ ذہنیت بنی ہوئی تھی، پراپوگنڈے نے اثر کیا ہوا تھا، اس زمانے کے میڈیا نے اثر کیا ہوا تھا. میڈیا بڑا اثر کرتا ہے، میڈیا بڑا ذہن بناتا ہے انسان کا. وہ میڈیا کی زد میں آیا ہوا ذہن زہیر ابن قین کا، لہذا امام سے دور ہی رہنے کی کوشش کی. جہاں امام رکتے یہ چل پڑتے، اور جہاں امام چلتے یہ وہیں پر پڑاؤ ڈال لیتے، تاکہ کسی جگہ امام سے سامنا نہ ہو. بہرکیف زہیر کی قسمت تھی، زہیر کی تقدیر تھی. ایک مقام پر پہنچ کر زہیر نے پڑاؤ ڈالا، سید الشہداء علیہ السلام کا کاروان بھی وہیں پہنچا، امام علیہ السلام نے بھی اپنے کاروان کو حکم دیا یہیں پر پڑاؤ ڈال دیں. کاروان رک گیا, خیمے نصب ہو گئے, رک گئے. سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا یہ زہیر کا کاروان ہے, پیغام بھیجا, قاصد بھیجا, زہیر کو بلاؤ, کہو حسین بلاتے ہیں, ابھی عبداللہ بلاتے ہیں. صاف روایت میں لکھا ہے کہ جب امام کا قاصد زہیر کے خیمے میں گیا, زہیر اپنے قبیلے کے ساتھ کھانے میں مشغول تھا, کھانے میں مشغول تھا, ہاتھوں میں لقمے اٹھائے ہوئے کھانے میں مشغول تھے. جب امام کا پیغام زہیر کو پہنچا, وہ ہاتھ وہیں رک گئے, منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. بلکہ زہیر کے کاروان کے ایک راوی کا کہنا ہے کہ ہماری حالت یہ ہوگی کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں. سکوت, محض سکوت, مطلق سکوت. زہیر نے تھوڑی دیر سکوت کے بعد سکوت توڑا, کہا حسین ابن علی سے کہہ دو جا کر میں ملنے سے معذور ہوں, میں نہیں مل سکتا. اللہ اکبر, پروپوگنڈا اتنا اثر کرتا, میں ملتا بھی نہیں. لیکن خدا نے زہیر کو ایک زوجہ عطا فرمائی, اس زوجہ نے زہیر کی تقدیر بدل دی. خیمے کے پیچھے سے سن رہی تھی, خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی, وہ بھی کھانے میں مشغول, جملہ سن لیا, سامنے آ گئی, کہا زہیر شرم کی بات ہے, ننگ و آر ہے تیرے لیے, تو سردار ہے اپنے قبیلے کا, تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے, تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے, تو بے شک ان کی بات نہ ماننا, لیکن زہرا کے بیٹے کے بلانے پہ انکار نہ کر. کتنی بامعرفت خاتون, خدا اجر عظیم عطا فرمائے اس خاتون کو, اتنا مقام تو رکھتی تھی, اتنی معرفت تو رکھتی تھی. کہا بے شک ان کا ساتھ نہ دینا, لیکن تو جا, تو سن, کہتے کیا ہیں, اگر تو نہیں جاتا تو میں جاتی ہوں. زہیر کو غیرت آئی, عرب تھا, غیرت آئی, اٹھ کر چلے گئے خیمہ سید الشہداء میں. یہاں سے آگے کسی تاریخ میں مجھے نہیں کچھ ملا, کہیں بھی کچھ نقل نہیں ہوا, چونکہ کسی نے کچھ سنا بھی نہیں. بس اتنا لکھا ہے کہ بہت مختصر سے وقت کے لیے زہیر خیمے میں گئے اور بہت جلد واپس لوٹ آئے, زیادہ دیر نہیں لگی. لیکن جب زہیر لوٹ کر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی, پریشان زہیر کے لب پہ تبسم تھا, مایوس نگاہوں میں امید آ گئی, وہ بجا ہوا چہرہ چمک اٹھا. واپس آ کر کیا کہا, اپنے اہل کاروان سے کہا کہ متاع تجارت کو تقسیم کرو, میرا سامان جدا کرو, اپنا سامان جدا کرو. کہا زہیر ہوا کیا, کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری میری منزل الگ ہو گئی, تمہاری میری منزل الگ ہو گئی. معلوم نہیں حسین ابن علی نے روح زہیر میں کیا تصرف کیا. اے مولا, اے مولا, جس طرح روح زہیر میں تصرف کر کے اس زہیر کو جو آپ کی راہ میں بھی نہیں تھا, مولا ہم تو آپ کی راہ میں ہیں, آپ کی محبت رکھنے والے ہیں, ایک لطف و کرم ہمارے دلوں کی طرف بھی ہو جائے, ہماری بھی تقدیر پلٹ جائے, ہم بھی زہیر کی طرح منقلب ہو جائیں, ہم بھی اس دنیا اور متاع دنیا کو چھوڑ کر حسین ابن علی کے راستے میں آ جائیں. حسین وہ روح پاک ہے, اپنے مخالف کو معلوم نہیں کیا کہا زہیر کو, زہیر کی دنیا بدل دی. جب متاع تقسیم ہو گیا, قبیلے والوں کو جدا کر دیا, اپنی زوجہ سے کہا میں نہیں چاہتا تو میرے بعد مشکلات کا شکار ہو, میں نہیں چاہتا, اس لیے میں تجھے رائے خدا میں طلاق دیتا ہوں, چونکہ جس راہ کو میں جا رہا ہوں زندہ نہیں بچ سکتا, زندہ نہیں بچ سکتا. تو مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہے لے لے, اپنا حق لے لے, اپنا متاع لے لے, سب کچھ لے لے, میں تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ تجھے میری طرف سے کوئی مشکل پیش نہ آئے. زوجہ زہیر, معرفت دیکھیں اس خاتون کی, کیا کہتی ہے, کہتی ہے زہیر مجھے معلوم ہے تو شہید ہو جائے گا, جب میں نے بھیجا حسین کی خدمت میں جو مجھے پتا تھا تو لوٹ کر ایسے ہی آئے گا, تو اب میرا زہیر نہیں تو حسین کا زہیر ہے, مجھے معلوم ہے تو شہادت کے مقام پہ پہنچے گا, لیکن ایک شرط پر طلاق قبول کرتی ہوں. کس شرط پر؟ کہا زہیر جب تو شہید ہو جائے, جب تو بہشت میں حضرت سیدہ والدہ حسین کی خدمت میں پہنچے، جب تو بارگاہ فاطمہ زہرا میں پہنچے، زہیر میں دست بستہ عرض کرتی ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، جب تو وہاں پہنچے زہیر تو والدہ حسین سے عرض کرنا کہ اے بی بی، آپ کی ایک کنیز ہے، آپ کی ایک کنیز ہے جو شفاعت کی محتاج ہے، بی بی اس کنیز کی شفاعت فرما دینا. کہا زہیر، اگر حضرت سیدہ سے میری شفاعت لے سکتے ہو؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اگر مجھے یہ شہادت کا مقام نصیب ہو گیا میں تیرے لیے شفاعت طلب کروں گا. زوجہ نے رخصت کر دیا، زہیر سید الشہداء سے آ ملے، کربلا میں آ گئے. زہیر کے بڑے کارنامے ہیں، وقت نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کربلا سے پہلے زہیر نے کیا خدمت کی، کربلا کے اندر زہیر نے کیا خدمت کی. زہیر جیسا دلیر و سردار انسان سید الشہداء نے اپنے میمنہ کا سردار بنا دیا، پرچم دے دیا، زہیر یہ لے پرچم، میرے لشکر کی طرف سے تو سالار ہے. زہیر نے جنگ کی، زہیر شہید ہو گئے. زہیر کی شہادت کی خبر زوجہ زہیر تک آ پہنچی. یہ کربلا سے باہر کسی مقام پہ قافلہ رکا ہوا تھا، جب یہ کاروان کو خبر پہنچی کہ زہیر شہید ہو گئے کربلا میں، زوجہ زہیر نے کیا کیا، اپنے غلام کو ایک کفن دیا. کفن دے کر کیا کہا؟ کہا غلام لے جا. زہیر غریب تھا، زہیر غریب تھا، اس کے جاننے والا کوئی نہیں تھا، اس کے قبیلے والا کوئی نہیں تھا. حسین کے تو ماننے والے بہت ہیں، حسین کو تو چاہنے والے بہت ہیں، حسین کے بابا کو چاہنے والے بہت ہیں، حسین کی جد کو چاہنے والے بہت ہیں. حسین کے اگر کوئی شہید بھی ہو گئے تو انہیں ضرور کفن دے دیا گیا ہوگا، انہیں ضرور دفن کر دیا گیا ہوگا. لیکن اے غلام، میں لگتا ایسے ہے کہ میرا زہیر شاید اسی طرح شہید ہو کر وہاں صحرا میں پڑا ہوگا. تو لے جا کفن، جا کر میرے نامدار شوہر کو کفن دے کر دفن کر آنا. زہیر روانہ ہو گیا. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. زہیر کا غلام، زہیر کی زوجہ کا غلام روانہ ہو گیا، دشت کربلا میں پہنچ گیا. دشت کربلا میں پہنچنے کے بعد فوراً اس صحرا سے نکل گیا، بھاگتا ہوا زوجہ زہیر کے پاس جا پہنچا. زوجہ زہیر دیکھتی ہے کہ جیسا کفن غلام کو دیا تھا ویسا ہی کفن لے کر واپس آ گیا ہے. زوجہ زہیر نے کیا کہا؟ کتنے ہی اچھے لوگ ہیں، وہ کفن واپس آ گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ کسی اچھے انسان نے، کسی بھلے انسان نے بھلائی کی ہوگی، کسی نے غریب سمجھ کر دفن کر دیا گیا ہوگا. اس لیے جب غلام پہنچا تو زہیر دفن ہو چکے تھے، لہذا کفن لے کر واپس آ گیا. جب غلام قریب پہنچتا ہے، وہ بی بی پوچھتی ہے کہ آیا زہیر کو کسی اور نے دفن کر دیا تھا، کسی اور نے کفن کر دیا تھا؟ ایک دفعہ غلام نے کفن پھینک دیا اور منہ سر پیٹنے لگا اور کیا کہتا ہے؟ اے بی بی، تو زہیر کو روتی ہے، اے بی بی تیرا زہیر صحرا میں بغیر کور و کفن کے ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں مولا حسین کو کسی نے کفن نہیں دیا، مولا حسین کو کسی نے دفن نہیں کیا، حسین کے بیٹے ٹکڑے لاشوں کے صحرا میں پڑے ہیں. ارے بی بی، قیامت ہے، دیکھنے کا منظر نہیں ہے. ارے اپنے مولا کو جاتے ہیں.